السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے کلبھوشن یادو سنگھ، ان کی گرفتاری، اس کے بعد سزائے موت کا اعلان، اور پاکستان بھارت دونوں ملکوں کے درمیان اس معاملے پہ کشیدگی، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اور پروگرام کے اس حصے میں ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستانی ایک سابق پاکستانی کرنل، ان کی گمشدگی، اس میں پاکستان کا خیال ہے کہ جو دشمن ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ جائزہ ہم لیں گے مردان کے اندر، یونیورسٹی میں ایک افسوسناک واقعہ جہاں پہ مبینہ اہانت مذہب کے الزام میں ایک نوجوان کو ایک ہجوم نے ہلاک کر دیا۔ بہت تکلیف دہ حالات میں یہ موت جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے، اور بہت اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس میں گفتگو ہوگی امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن، ان کا روس کا دورہ، اور دونوں ملکوں کے درمیان ایسے وقت میں جب حالات انتہائی نچلی سطح پہ، تعلقات انتہائی نچلی سطح پہ ہیں۔ پروگرام کا اگلا سیگمنٹ گفتگو ہوگی پاکستان کے اندر ایک ایسے شخص کی گرفتاری جو بچوں کی فحش تصاویر اور ویڈیوز کے دھندے میں ملوث تھا۔ سو اس میں ہم جائزہ لیں گے پاکستان کی جو ایجنسیاں ہیں، سائبر ایجنسیاں، ان کا کردار، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو کرائم، سائبر کرائم بلز ہیں، ان کے اوپر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ آخری سیگمنٹ سپورٹس، پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز میں بھی فتح، کیا اس فتح کے بعد پاکستان براہ راست ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر جاتا ہے، یہ ہم بات کریں گے آخری حصے میں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ اور سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ بھارت سے تعلق اور کلبھوشن سنگھ یادو، جن کو پاکستان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھارت کے لیے جاسوسی کرتے تھے پاکستان کے اندر، اور مختلف دہشت گردی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہیں، اس کے پروپرائٹر تھے، اور ان کی گرفتاری ہوئی، اور اس کے بعد پھر فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلا اور سزائے موت کا اعلان وہاں سے سنائی گئی، اور اس کے اوپر دستخط بھی کیے پاکستان کے آرمی چیف نے۔ اور اس کے بعد سے پاکستان اور بھارت، جن کے درمیان تعلقات پہلے سے کشیدہ ہیں، وہ مزید کشیدگی کا شکار ہیں۔ بھارت کی جانب سے یہ تو اعتراف ضرور کیا گیا تھا کہ وہ سابق نیوی کے آفیسر ہیں، لیکن وہ پاکستان، بھارت کی کسی خفیہ ادارے کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ دہشت گردی کے مقصد سے پاکستان میں ہیں۔ اور دوسری جانب بھارت نے بھی یہ باور کرایا ہے، سشما سوراج نے، بھارت کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے اگر بھارت نے، اگر پاکستان نے ان کو، کلبھوشن کو ہینگ کیا یا ان کو سزائے موت پہ عمل درآمد کیا، تو اس کے سخت نتائج ہیں۔ اس پس منظر میں ہم جائزہ لیں گے، لیکن اسی میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے ایک سابق کرنل ہیں، وہ لاپتہ ہوئے اور وہ نیپال پہنچے تھے، خبروں کے مطابق، اطلاعات کے مطابق، بظاہر کسی نوکری کی تلاش میں یا نوکری کے انٹرویو کے لیے، لیکن وہاں سے وہ لاپتہ ہیں۔ اور پاکستان کا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اس گمشدگی کے اندر بھی جو دشمن ممالک یا دشمن ایجنسیاں ہیں، ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس گمشدگی کا تعلق بھی جو پاکستان کے اندر یہ حالیہ فیصلہ ہے کلبھوشن سنگھ یادو کا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کا تعلق ہے۔ انالیسز ہم لیں گے جنرل طلعت مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالسٹ ہیں، بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے میجر جنرل دیپانکر بینرجی نے، ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ جنرل صاحب، آپ سے، جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے گا، جب سے یہ سزائے موت سنائی گئی ہے، پاکستان کے اندر سے بھی بعض لوگوں نے یہ ضرور آوازیں اٹھائی ہیں کہ چونکہ جو فوجی عدالتوں میں جس نوعیت کا ٹرائل ہوتا ہے، وہاں پہ پورا انصاف کا موقع نہیں ملتا، ملزم کو اپنے خلاف جو شہادتیں ہیں وہ پیش کرنے کا، تو اس لیے اس کے اوپر کوسچن مارک رہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جب پاکستان جمہوری ملک ہے، عدالتیں موجود ہیں، سو اس طرح کا جو پروسیکیوشن ہے یا جو مقدمہ ہے، وہ اگر سول عدالتوں میں ہوتا اور پھر یہ سزا سنا بھی دی جاتی، تو اس کے اوپر اتنا رد عمل نہ آتا۔ آپ کا انالیسس کیا ہے؟
نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی بے انصافی ہوئی ہو، بلکہ یہ تو دیکھیے بالکل آیا تھا کہ یہ بھوشن جو تھا وہ جس وجہ سے یہاں پاکستان میں تھا، اور اس کی جو تقریبی کاروائیاں تھیں، وہ تو میرے خیال میں اس کی 100% پاکستان حکومت کے پاس اور فوج کے پاس اس کا پورے شواہد موجود ہیں، اور اس میں تو میرے خیال میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایک سرونگ آفیسر تھا اور کئی دفعہ وہ بلوچستان میں آ چکا تھا، اپنی کاروائیاں کر رہا تھا، یہ ضرور ہے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ پکڑا ہی نہ جائے، اس لیے کہ وہ بلوچی کچھ ایسے لوگ جو کہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ ملا ہوا تھا. پھر یہ پورا گینگ جو تھا وہ انڈیا کا وہ یہاں آپریٹ کر رہا تھا. بہرحال اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ میرے تو خیال میں یہ سمجھنا کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہے یہ تو بالکل غلط ہے. صرف یہ ضرور ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موت کی سزا ہے وہ کیا وہ ایک دوسرا ایک بات ہے, لیکن اس میں جو سزا ہوئی ہے وہ قانون کے لحاظ سے ہوئی ہے اور فوجی عدالت نے تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے گواہوں کی کو موقع دیا گیا اور جو مجرم تھا اس کو بھی پوری طور سے گواہی اپنا
موقع فراہم کیا گیا. تو جنرل صاحب یہ بتائیے گا, آپ جب کہ یہ سزا سنا دی گئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بھارت سے تو نیچرلی دباؤ آنا ہی تھا, آگے چل کے باقی ممالک سے بھی پریشر آ سکتا ہے.
جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور میرے خیال میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو موت کی سزا ہی ملے, کوئی ضروری نہیں ہے یہ, لیکن ہو بھی سکتا ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے ہماری حکومت اور انڈیا کی حکومت اس کیس کو کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے, اس لیے کہ انڈیا کے علاوہ دوسرے ممالک جو کہ موت کی سزا میں نہیں بلیو کرتے ہیں جیسے کہ یورپین ممالک ہیں اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دوسرے جو نجی ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی دباؤ تو خیر ہوگا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے بڑھیں گے یا نہیں.
سو اس دباؤ کی صورت میں کیا پاکستان کے پاس اتنے سفیشنٹ ثبوت شواہد موجود ہیں کہ وہ بین الاقوامی برادری کو دکھا سکیں؟
یا میرے تو خیال میں انہوں نے پہلے ہی دکھائے ہوئے ہیں, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سرتاج عزیز صاحب نے یہ کہا تھا کہ اور پھر تقریباً ہمارے 20-22 ممالک میں ہمارے ایم این ایز وغیرہ گئے اور ان کو پورا شواہد دیا, یو این سیکرٹری جنرل کو بھی شواہد پیش کیے گئے اور ہر بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے اس بات کو اٹھایا ہے چونکہ یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا ہے.
صحیح جنرل دیپانکر بینرجی صاحب آپ کا بھی خیر مقدم. اس ایشو پہ بھارت میں کیا ایک تاثر عمومی طور پہ امپریشن بن رہا ہے ایک بات, اور دوسرا بھارت جو یہ کہتا ہے سشما سوراج کے بیان کا بھی میں نے حوالہ دیا کہ سنگین نتائج ہو سکتے ہیں, بھارت کس ایکسٹریم کس حد پہ جا سکتا ہے کلبھوشن یادو کو بچانے کے لیے؟
دیکھیے تو بھارت کی طرف سے جو سٹوری ہے جو نیریٹو ہے یہ بالکل فرق ہے, اور یہ تو بات ہے جس میں اس کے لیے کلبھوشن یادو کے بارے میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں یہ ٹینشن بڑھ سکتا ہے. پہلے بھارت کے مطابق یہ کلبھوشن یادو کو یہ ایران میں کوئی القاعدہ یا کوئی طالبان یا کوئی اور قسم کے کیپچر کر کے ان کو پاکستان کے حالات میں دیا گیا ہے. ان کو جو سو کالڈ کنفیشن تھا, یہ دیکھیے کیپٹیویٹی بات کے بعد 15 دن کے بعد ایک ایسے یہ بتانا, اس کا کوئی قانونی کوئی اس کا اصل نہیں رہتا ہے, نو ویئر کہیں یہ کیپٹیو میں اسی مطابق یہ کنفیشن کو یہ امپورٹنس دیتے ہیں. دوسرا بات ہے یہ کلبھوشن یادو کچھ 12-15 سال پہلے نیوی سے ریٹائر کر کے یہ اس علاقے میں ایران میں چابہار اور اس علاقے میں یہ بزنس کی کاروائی کر رہے تھے اپنے کاروائی کے لیے. تو جو بھی ہو اس کے بعد یہ بھارت کو یہ کونسلر ایکسس دینا تھا بھارت کے ایمبیسی اسلام آباد سے کلبھوشن یادو سے مل کے پتا کر کے اس کو جو مدد چاہیے, یہ انٹرنیشنل حکم کے مطابق ہے, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. بھارت کے کوئی ناگرک اگر کوئی حالت میں دوسرے دیش میں ہوتا ہے تو کونسلر ایکسس یہ نیم مطابق ہے.
جی تو کونسلر ایکسس نہیں دی گئی.
یہ کہوں گا کہ یہ جو ٹرائل ہوا ہے یہ بالکل ایسے اچانک کیسے ہو گیا سمری جنرل کورٹ مارشل, ایک ٹرانسپیرنس کے ساتھ بھارت ایمبیسی کو ملا کے, یا اگر پورا طرف سے کھلا عام یا اگر ہوتا تو اس کا کچھ کریڈیبلٹی رہتا. تو اسی مطابق یہ بالکل کوئی کریڈیبلٹی کے باہر ایسے کاروائی ہونے سے بھارت میں جو چنتا ہوتا ہے یہ بہت ہی ہاسٹائل ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور اس کی کوئی دوسرا بات ہو نہیں سکتا.
Exactly. اور یہ ریفلیکٹ ہو بھی رہا ہے تعلقات میں. یہ بتائیے گا بینرجی صاحب کہ بھارت ظاہر ایک بڑی جمہوریت بھی ہے، دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایک تو خیر یہ کلبھوشن کا کیس اس لحاظ سے تو بہت مختلف ہے ان پاکستانیوں سے جو ویزے پہ گئے ہیں لیکن کسی نہ کسی جرم میں ان کو پروسیکیوٹ کیا گیا، سزائیں بھی ہوئیں، سزائیں مکمل ہو گئیں اور اب ان کی رہائی ڈیو تھی، لیکن اس فیصلے کے آنے کے بعد ان کی رہائی کو روک لیا گیا ہے. یہ کس حد تک جسٹیفائی کرتا ہے؟
یہ تو میں سمجھ، مجھے پکا انڈیویجول ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے، پر اگر ایسے ہو تو ایسے ہونا نہیں چاہیے. پر دیکھیے، جب یہ کلبھوشن یادو کے بارے میں اسی مطابق بغیر کونسلر ایکسس چھپے چھپے ٹرائل ہونا، یہ حالات اور ریلیشن شپ ایسے بڑھ جاتا ہے کہ بھارت میں بہت پریشر بڑھ جاتا ہے کہ اگر ہمیں کچھ ایڈوانٹیج ہو پاکستان کے کسی کے اوپر، ہم اس کے اوپر کاروائی کریں. تو اس مطابق یہ کلبھوشن یادو کے انسیڈنٹ کا ریئیکشن ایسے مطابق ہو سکتا ہے، شاید ہونا نہیں چاہیے. مجھے پکا ڈیٹیلز معلوم نہیں ہے کون سا کیس ہے، کیا کیس ہے
جی. اور پر اس سے ایک اور بھی ملتا جلتا کیس سامنے آ رہا ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کا موقف ہے یا بھارت کا ایک اندر جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایران سے گرفتاری ہوئی ہے اور مختلف جو ملٹنٹ گروپس ہیں انہوں نے پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیوں کو دیا ہے. ایک کرنل حبیب ہیں پاکستان کے، ریٹائرڈ آرمی آفیشل ہیں اور ان کو وہ لاپتہ ہوئے ہیں نیپال سے کافی دنوں سے، اور آج پاکستان کا فورن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے دشمن ایجنسیاں، اشارہ ممکنہ طور پہ بھارت کی جانب بھی ہے. جنرل طلعت مسعود صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو کرنل حبیب صاحب کی گمشدگی ہے، کیا واقعتاً وہ اس سے متعلق ہو سکتی ہے؟ ایک بات، اور ازرائے تفنن میں آپ کے نالج میں بھی ہوگا کہ بھارت کے اندر ایک ڈیبیٹ میں تو آپ کا نام لیا گیا کہ جیسے جنرل طلعت مسعود صاحب جیسی کوئی شخصیت ہے، اگر وہ بھارت آتے ہیں تو بس ان کو آپ گرفتار کر لیں اور اس کے بدلے پہ پھر ایکسچینج کے اوپر آپ دباؤ ڈالیں. سو یہ جو کرنل حبیب ہیں، یہ بھی اسی طرح کا کوئی کیس بن رہا ہے یا ڈیولپ ہو سکتا ہے آگے چل کے؟ جنرل مسعود صاحب،
مٹائی اور اشتہار آیا، اور اشتہار ظاہر ہے ان کو نوکری کی شاید فکر تھی، ظاہر ہے وہ ریٹائرڈ آفیسرز ہیں اور آپ کو پتا ہے پینشن تو اتنی ہمیشہ ریٹائرڈ آفیسرز کی ہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی جاب کر لیں، ایڈیشنل جاب، اور پھر وہ ریٹائر ینگ بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اشتہار آیا تو ظاہر ہے انہوں نے اس اشتہار کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر کی، اور وہ پھر ایک لحاظ سے ان کو ٹریپ کر لیا گیا اور پھر وہاں ان کو نیپال سے پھر انڈیا لے گیا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جاسوسی کر رہے تھے یا جو بھی تھا.
نہیں تو یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کو انڈیا لے جایا گیا ہے
تاکہ ایک بدلہ نکالیں ایک لحاظ سے.
نہیں تو کیا یہ کنفرم ہو گیا کہ ان کو انڈیا لے جایا گیا ہے؟
وہ تو خیر بالکل ظاہر ہے میرے خیال میں، اس کے میں تو سمجھتا ہوں، کم سے کم میرا تو یہی اندازہ ہے.
جنرل بنرجی صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو کرنل حبیب پاکستان کے فارمر آف کورس ملٹری آفیسر ہیں اور ان کی نیپال سے گمشدگی ہوئی ہے، کیا یہ آگے چل کے ہمیں انڈیا سے برآمد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
دیکھیے، یہ تو ہمیں پکا پتا نہیں ہے، کوئی پکا خبر آیا نہیں ہے. نیپال ایک سوورن دیش ہے، نیپال میں جو ڈسپلن اور یہ لا اینڈ آرڈر کا کام ہے یہ بالکل صرف نیپالی سرکار کا ذمہ داری ہے، اور اس حالت میں بھارت کچھ کر نہیں سکتا ہے. تو پتہ نہیں اس کے بارے میں، اگر یہ کوئی حالات میں نیپال میں پکڑے گئے ہیں تو شاید کچھ غلطی ہوگا جو کہ نیپال سرکار نے کیا ہوگا.
نہیں لیکن نیپال سرکار غلطی ہوتی تو نیپال سرکار بتاتی نا کہ گرفتار ہیں، وہ تو لاپتہ ہیں.
وہی بات ہے، تو اس کے بارے میں کوئی پکا خبر ہے نہیں، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیا بات ہے.
اچھا جنرل صاحب، یہ بتائیے گا بنرجی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اگر کلبھوشن کو بھارت میں کیا فیلنگ ہے، کلبھوشن کو واقعتاً ایگزیکیوٹ کر دیا جا سکتا ہے پاکستان میں، وہاں پہ کیا سوچا جا رہا ہے ایک، اور اگر کر دیا جاتا ہے تو کیا رد عمل آ سکتا ہے، میکسیمم رد عمل کیا ہوگا؟
دیکھیے، اگر اس کا ایگزیکیوشن ہوتا ہے اور اس مطابق کاروائی ہوتا ہے جو میں نے کہا تھا، جس مطابق نیریٹو میں ہمیں کافی فرق ہے، تو اس میں بہت خراب بات ہوگا. اور بھارت اور پاکستان کے بیچ میں، بھارت کو اس مطابق ہمارے ریلیشنز کو نارملائز کرنا، امپروو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. میں تو امید کر رہا تھا، ایز اے پرسنل انالسٹ میں امید کر رہا تھا کہ سارک سمٹ ہونے والا ہے اس سال، یہ ضرور سمٹ ہوگا، پاکستان میں ہوگا اور دونوں دیش کے بیچ میں، اور دونوں دیش پاکستان اور بھارت شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ممبرز ہوں گے، दो तीन महीने के में जब ये समिट मीटिंग होता है, तो उम्मीद था कि भारत पाकिस्तान का रिलेशन अभी शायद इम्प्रूव होगा और बाकी नॉर्मलाइज हो सकता है। तो इसमें सब कुछ बंद हो जाएगा अगर कुलभूषण यादव के बारे में कोई इस मुताबिक कार्रवाई हो।
जनरल साहब, इसको समअप कीजिएगा, अगर कार्रवाई हो जाती है तो क्या मैक्सिमम या एक्सट्रीम का रद्द अमल भारत से आ सकता है? ताल्लुकात तो पहले ही कशीदा हैं।
मेरे ख्याल में अभी ये कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि पाकिस्तान जो है ये जो मौत की सजा है इसको इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं, इसलिए कि इसमें सियासी और सिफारती पहलू हैं और ये बहुत मुमकिन है कि बाद में चल के शायद कोई मामला को सुलझाने के लिए सियासी लिहाज से सिफारती लिहाज से आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी होगा शायद।
लेकिन आज जनरल बाजवा साहब का बयान है कि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेंगे, कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा।
जी, ये भी बहुत आपने ये आज बयान भी सुना, मैंने भी सुना, तो ये बहुत मुमकिन है कि फौज की चूंकि बहुत एक अहमियत है पाकिस्तान में और वो जो कहते हैं वो बड़ा उसमें बहुत वजन होता है, तो ये देखना है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत मुमकिन है कि यही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद फौज भी बाद में नजरसानी करे कुछ, इसलिए कि ये भी बड़ा जरूरी है कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं उनकी भी एक अपनी अहमियत है।
बेहद शुक्रिया जनरल तलत मसूद साहब, पाकिस्तान के मुमताज सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट, आप हमारे साथ हैं। जनरल दीपांकर बैनर्जी साहब, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी बेहद शुक्रिया। सामिन, चंद सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम का अगला हिस्सा, मर्दान गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के इल्जाम में एक तालिब इल्म को हलाक कर दिया गया यूनिवर्सिटी में, एक ब्रेक के बाद।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राहत सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए, दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पे बात की, दो जो डेवलपमेंट्स हैं उनके पस मंजर में, एक तो कुलभूषण यादव उनको सजाए मौत और उस पर अमल दरामद के लिए जो कमिटमेंट सामने आ रही है उस रेफरेंस में, और दूसरा यह कि पाकिस्तान के जो फौजी ऑफिसर लापता हुए हैं नेपाल से उसका कितना ताल्लुक हो सकता है इस वाक़े पे, उस पर बात हुई। और अब एक अफसोसनाक डेवलपमेंट कुछ देर पहले मर्दान के अंदर हुई, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे एक तालिब इल्म मशाल खान नाम का ये तालिब इल्म था, जिस पे ये शुबा था कि वो अहमदिया जो थाट्स हैं अहमदिया कम्युनिटी के उनको वो परवान चढ़ा रहा है और उससे मुतालिक उसने फेसबुक के ऊपर कोई पेज बना रखा है और एहानत मजहब का वो मुर्तकिब हो रहा है। इस रेफरेंस में इस शुबे के ऊपर तालिबान के एक तलबा के एक हजूम ने उनके ऊपर हमला कर दिया और जो इतलात हैं इसके बावजूद के यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने और मकामी पुलिस ने कुछ देर के लिए तालिब इल्म को अपनी तहवील में और अपनी हिफाजत में लिया, लेकिन ये जो मॉब जस्टिस हुआ उसमें ये तालिब इल्म जो है वो जांबर ना हो सका और यहाँ तक कि उसके ऊपर गोली चलाई गई और फिर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए वो इंतकाल कर गया। और यहाँ पर जो खबरें हैं वो इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक हैं, जो विजुअल सामने आ रही हैं वो उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक हैं, जिसमें एक डेड बॉडी के ऊपर जिसकी मैयत की जो है वो तौहीन की जा रही है और उसके साथ जिस तरह का सलूक हो रहा है यकीनन किसी तरह की तालीमात का वो हिस्सा नहीं हो सकता है। ये जो मॉब जस्टिस का कल्चर है, स्पेशली मज़हब के ऊपर जो बर्दाश्त का मामला है, ये बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है। रियासत को, स्टेट को किस तरह से अपनी रेट बनानी है जहाँ पे लोगों को अंदाज़ा हो कि वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, किस तरह के भी मजहबी नज़रियात हों, किस तरह के भी ख्यालात हों, कोई कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। और मैं अपने लिसनर्स को, अपने सुनने वालों को एक बात ये ज़रूर बता दूं कि दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में जहाँ पे कानून की हुक्मरानी मौजूद है वहाँ पर भी बड़े एक्सट्रीम के नज़रियात रखने वाले मुसलमानों के मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन कोई किसी को टेढ़ी आँख से नहीं देखता है। वो सारी मजहबी जज्बातियत जो है वो किसी काम नहीं आती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कानून अमल दरामद اس کے اوپر ہوگا قانون کی اسپرٹ کے مطابق, اور سب اپنے اپنے دائروں میں اور اپنی اپنی لائنوں میں رہتے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ وہ قانون کی حکمرانی کا فقدان ہو سکتا ہے, جہاں پہ لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ وہ مذہبی جذبات کا استعمال کرتے ہوئے وہ بچ نکلیں گے. یہ وہ وجوہات ہیں کہ گاہے گاہے یہ ہمیں یہ واقعات اور انتہائی تکلیف دہ یہ واقعات ہیں جو سننے کو ملتے ہیں. اور طالب علم کی جن حالات میں موت ہوئی وہ بہت قابل مذمت ہے, اور یقیناً اس کے اوپر ایک اور دباؤ بھی آئے گا اس ریفرنس میں پاکستان کے اوپر. ہمارے ساتھ ہیں بات کرنے کے لیے پروفیسر اے زی ہلالی صاحب, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور پاکستان کے اندر مختلف جو واقعات ہیں مختلف جہتوں کے ان کے اوپر نظر رکھتے ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا, جاننا چاہوں گا آپ سے, بہت معلوم ہے مجھے وہاں کی نزاکتوں کا, کیوں اتنی جو ٹالرنس ہے وہ کم ہو رہی ہے, موب جسٹس کا کلچر کیوں عام ہو رہا ہے, اور اسپیشلی جو ریلیجیس ٹالرنس ہے اس کا فقدان کیوں زیادہ سے زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے آئے روز؟
بہت بہت شکریہ, یہ آپ نے بڑا نازک اور حساس سوال اٹھایا ہے. پاکستان جیسی سوسائٹی جہاں مذہب ایک بڑا نازک حساس اور اپنائیت کا سا جذبہ رکھتا ہے
جی,
وہاں پہ اس طرح کے واقعات, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, پہلے تو میں عرض کر دوں جی, جو ہوا ہے ہم نے بے شمار واقعات دیکھ رہے ہیں اس طرح کئی سالوں سے, جہاں لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ بڑی بے دردی سے اور بڑی بے رحمی سے مارا گیا ہے, قتل و غارت کی گئی ہے, چاہے وہ فرقہ وارانہ تصادم ہو یا احمدی کمیونٹی ہو یا جو بھی مذہبی اقلیت ہو, تو ان کے بارے میں ایک جو ایک عام مذہبی رواداری فراخ دلی یا ایک جدا سا جذبہ ہونا چاہیے کہ ٹالرنس کا, برداشت کا, تحمل کا, بردباری کا, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اس کا فقدان ہے, بڑی اس میں پاورٹی پائی جاتی ہے اس مسئلے میں. تو یہ جو مردان کا واقعہ ہوا وہ یہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ ہر شخص جو ہے سکورنگ میں آگے آ جاتا ہے اور یہ نہیں محسوس کرتا کہ اگر وہ شخص ذہنی طور پر یا نفسیاتی طور پر مریض تھا تو اس میں وہاں کی انتظامیہ کی بھی نااہلی آتی ہے کہ اس شخص کو اپنی تحویل میں رکھنے اور پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر دینے کی بجائے ان کو پولیس کی تحویل میں دینا چاہیے تھا. جو معلومات میرے تک آئی ہیں وہ نفسیاتی مریض تھا اور اسی لیے وہ چاہے کسی بھی گروپ سے یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو, اگر جب پتا چل گیا تھا اس کے بارے میں تو اس کے بارے چاہیے یہ تھا کہ پولیس کی کسٹڈی میں دے دیتے, پولیس اسے کسی بھی نفسیاتی ہاسپٹل میں بھیجتی اور اس کا تجزیہ کراتے اور اس کو جو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ مین کے کیمپس میں, مین کیمپس میں نہ آئے جو ان کا گارڈن کیمپس تھا, تو شاید یہ واقعہ اس طرح نہ پیش آتا جو
ہوا. بلکہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہر ایسے کیس میں سب سے پہلے,
اگر مجھے اجازت دیں, مردان آلریڈی ایک سیکولر ایریا نہیں ہے, وہاں پہ مذہبی رجحانات رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں اور مردان کیمپس میں بھی, اور پھر خصوصاً وہاں پہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ آلریڈی موجود ہیں, وہاں پہ کھلم کھلا کسی بات کا اظہار کرنا بھی جو ہے میرے خیال مذہب کے ریفرنس سے ایک زہر قاتل ہی ہے.
صحیح.
کہ اس نے کیوں اس طرح کی ہمت کی, یہ بہت سارے سوال جنم دیتے ہیں.
صحیح. پروفیسر یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ مذہب کا نام آتے ہی جو ریاست کے ادارے ہیں وہ بھی بظاہر بہت ڈیفینسو اور اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں.
دیکھیے اس میں کہہ رہا ہوں کہ 70 سال کی یہاں تعلیم ہی اس قسم کی ہے, تربیت ہی اس قسم کی ہے جس میں ہم ریاست کا رول مذہب کے مسئلے میں بڑا پسماندہ دیکھتے ہیں اور بڑا جداگانہ دیکھتے ہیں, جو کہ ریاست کو تو اس مسئلے میں بڑا سیکولر ہونا چاہیے, لا تعلق ہونا چاہیے, ہر مذہب کی وہ عزت کریں, احترام کریں. قانون میں اس قسم کی تو پریولیجز ہیں, قانون تو سب کے لیے یکساں اور مساوی بنایا گیا ہے, لیکن اس کی امپلیکیشن کے لیے ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, اسٹیٹ بالکل خاموش نظر آتی ہے. اگر ہمارے قومی ادارے پاکستان کے ریاستی ادارے مضبوط ہوتے, اتنے توانا ہوتے تو وہاں پہ ادارے آگے آتے, مخصوص افراد یا انڈیویجل لوگ جو ہیں منفرد لوگ یا ایک عام شخص آگے بڑھ کے اس قسم کی جرات نہ کر سکتا. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے مذہبی طور پر بھی, لیکن کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کا رزق چھینے یا کسی کی زندگی لے.
بالکل درست,
مسئلے کے لیے ریاستی اداروں کو آنا چاہیے آگے اور انہیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور ریاستی اداروں میں پھر لوگوں کا بھی مائنڈ سیٹ جو ہے بڑا منحصر کرتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کے خیالات سے مبرہ ہو کر اس شخص کی باقاعدہ بیچکنی کریں, حوصلہ شکنی کریں جو کسی بھی مذہب کی یا مذہبی مکتبہ فکر کے خلاف جو ہے گزیر شانی کرتا ہو, اور اسے کہا جائے کہ بھئی اپنے نظریات کو اپنے تک رکھیں, اس کی تشریح و اشاعت اس طریقے سے نہ کریں, اگر کرنی ہے تو قانون کے دائرے میں رہ کے کریں, قانون کی حدود کو جو ہے تجاوز,
اور یہ بات بھی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں,
حدود کا تعین کر دیا جائے اور پھر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ برداشت پیدا کریں اپنے آپ میں, کسی کو سننے کی ہمت پیدا کریں. میں تو اس بات پہ بھی کہوں گا کہ جن لوگوں نے پتھر مارے انہوں نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا, ان کا مین کے ایجوکیٹڈ ریسپانس یہ تھی مذہبی تعلیم یافتہ ہوتے ہوئے کہ اسے پکڑتے, قانون کے اداروں کے سپرد کرتے اور کہتے کہ بھئی اس کا ذہنی علاج کراؤ, اس کو دیکھو, اس کو ہاسپٹل بھیجو کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہے. بڑے بڑے دعوے دار کرنے والے
دوسری سر بات یہ ہے, آپ شاید اس میں بھی اتفاق کریں گے,
اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ایک بہت بڑی وسعت ہے, ایک بہت بڑی استطاعت ہے, ان کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا, اور لوگوں کو اس قسم کے عمل سے پرہیز کرنا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے, یہ مطلب کوئی عزت نہیں ہے.
اور خیر جہاں تک جماعت احمدیہ کا معاملہ ہے, میں نے آج تک کوئی اہانت امیز جملہ نہیں سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق, اگر کسی نے کہا ہو. ایک اور بات میں اس ریفرنس میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہیروئزم ہے آپ نے بھی اس کی پہلے نشاندہی کی ہے, یہ وہاں پہ زیادہ پنپتا ہے جب انہیں پتا ہو کہ اس کے اندر سماج سوسائٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور پھر قانون بڑا کمزور ہو جائے گا. ایک بات اور دوسرا اس میں ایک اور پہلو ہے, میں صرف مثال دینا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ عائشہ نور بھی ہیں, جماعت احمدیہ کی ترجمان ہیں یہاں واشنگٹن کے اندر. یہاں پہ ریاست کو اپنی ریٹ بنانی ہے مذہب کی تفریق کے بنا. یہاں پہ 9/11 ایک بہت بڑی قیامت ہے امریکہ کے نزدیک. یہاں پہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور ایشیائی یا مسلمان شکلوں کے لوگوں کے اوپر حملے کیے تو ان کو سزائیں ہوئیں, اور اس کے باوجود کہ جو مضروب لوگ تھے, جو وکٹم تھے اس ریاکشن والے وائلنس کے, انہوں نے ان لوگوں کو معاف کیا, لیکن حکومت نے کہا, گورنمنٹ اور عدالتوں نے کہا کہ یہ اب تمہارا کام نہیں ہے اس کو معاف کرنا, یہ ہم جانیں گے, اور یہ شخص ہوتا کون ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والا.
مجھے اگر اجازت دے دیں کہ پاکستان جو بنا ہے یہ سارے مجموعی اور اجتماعی کافشوں سے بنا ہے, جس میں مسلمان بھی تھے ان کافشوں میں, اس میں احمدی بھی تھے, اس میں عیسائی بھی تھے, اس میں ہندو بھی تھے, اس میں سارے مکتبہ فکر تھے. تو نیشنلزم جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, وہ ریاست کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, زمین کی بنیاد پہ ہونا چاہیے.
بالکل, میں نے ہیروئزم کا لفظ استعمال کیا, بالکل.
اور قانون کا احترام جو ہے وہ بڑا لازمی ہے, صرف اقلیتیں نہیں ہیں, ہمارے ہاں دیوبندی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, ایک دوسرے کا جب تک احترام نہیں کریں گے اس وقت تک کوئی مکتبہ فکر جو ہے اپنی اشاعت میں, اپنی وجود میں آگے نہیں بڑھ سکے گا, اپنی حیثیت نہیں بنا سکے گا. یہ وجودیت کا مسئلہ ہے.
Exactly. کو ایگزسٹ کرنا ہوگا, اور یہ بھی رکاوٹ کسی کے اوپر قدغن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ اپنے نظریات کا پرچار نہ کرے.
کشمکش بری چیز ہے, باہمی اتفاق ہونا چاہیے, ابہام نہیں ہونا چاہیے.
جی عائشہ نور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عائشہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت افسوسناک واقعہ مردان کے اندر, اور اگر ہم پچھلے 20 دن میں دیکھیں تو 3 ہلاکتیں ہوئی ہیں, 2 ڈاکٹرز تھے پنجاب کے اندر, اور ابھی اس طالب علم کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے. ایک تو کیا آپ اس کو کنفرم کر سکیں, ایک بات, اور دوسرا پھر یہ کہ اہانت مذہب کے الزام میں اگر جماعت احمدیہ کا سمجھ کے ان کو ہلاک کیا گیا ہے. سو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ اپنا رد عمل دیں, لیکن ہمارے پروڈیوسر نے ہمیں بتایا ہے کہ رابطہ عائشہ نور کے ساتھ ہمارا منقطع ہوا ہے. ہم ان کا رد عمل لیتے ہیں اس ایشو کے اوپر, ان سے ہم بات کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے ساتھ آتی ہیں. عائشہ آپ مجھے سن سکتی ہیں آپ ہمارے ساتھ؟
جی, ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں, ان کا تعلق احمدی یا قادیانی لاہوری یا ربوی کچھ ثابت نہیں ہو سکا, نہ تھا.
اچھا,
یہ ایک جنونیت تھی اس طالب علم کی جس نے گارڈن کیمپس میں آ کے سنا ہے اذن عام کوئی باتیں کی ہے,
صحیح,
اور اس کے ریاکشن میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے اس پہ گولیاں برسائیں. یہ توہین میز چیز ہے, قابل مذمت ہے, لیکن اس کا تعلق کسی گروپ سے نہیں پایا گیا, نہ ہی ثابت ہو سکا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر کسی ہے بھی ہے تو اس کو بھی نہیں چاہیے تھا کہ اس حد تک اسٹار انگیزی کرتا اور پھر قانون کے حوالے کر دینا. سب سے اہم بات ہے کہ ریاستی ادارے اور قانون کا احترام کام سب سے زیادہ ہونا چاہیے.
یہ تو ریاستی اداروں کو اپنی ریٹ بنانی ہوگی نا جی,
اس کو سپریم ہوتا ہے
بالکل,
تو اس کی اولیت اور اہمیت سب سے درجہ ہے جس کے نظر میں سب برابر ہیں
بالکل. اور یہ تو اداروں کے اوپر خود بہت بڑا سوال ہوگا اگر جب تک وہ یہ ریٹ قائم نہیں کرتے. میں کہتا ہوں جی ایک مجرم کو بھی جب تک وہ پروٹیکٹ نہیں کرتے جسٹس, یہ موب جسٹس سے, اس وقت تک ان کا ان کے وجود کا کچھ فائدہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ وہ پھر
جی مارنے کا, میں نے جیسے عرض کیا رزق اور موت جو ہے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ کوئی خدا ہے جس کے ہاتھ میں ہے, وہی اس کا مالک و مختار ہے. لوگوں کو اس پہ چھوڑنا چاہیے اور ریاستی اداروں کو آگے آ کر قانون کی پاسداری کے لیے ہر شخص کی,
اور ایک بالکل بالکل, اور ایک اور ایک اویئرنیس کے لیے ایک اور جملہ ہے
کے تقاضوں کو پورے کرنا چاہیے,
ایک اویئرنیس کے لیے ایک اور جملہ ہے کہ موب جسٹس کو نگیٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر اہانت مذہب سے متعلق جو قوانین ہیں وہ بہت سخت ہیں, سزائے موت کیپٹل پنشمنٹ کے وہ متقاضی ہیں, تو اس کے بعد موب جسٹس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے, آپ پکڑ کے پروسیکیوٹ کریں عدالت یقیناً یہی سزا دے گی. جی
بالکل بالکل, آپ نے جو بات کر رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں, ایجوکیٹڈ ریسپانس, تعلیمی جواب یہی ہے, علمی جواب یہی ہے کہ آپ پکڑیں پہلے تو اس شخص کی ذہنی استعداد کا اندازہ لگائیں, کہیں وہ پاگل تو نہیں ہے, جنونی تو نہیں ہے, وحشت کا شکار تو نہیں ہے, کسی فرسٹریشن کا شکار تو نہیں ہے, پہلے اس کی حدود تو ثابت ہونے دیں.
بالکل,
کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کسی بھی عمل کی, اس کے بعد جو ہے پھر قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, وہ خود اس کا تعین کریں کہ اس شخص کا بہترین مقام کون سا ہے, یا زندگی ہے یا موت ہے, پھر اس کے حساب سے جو قانون کہتا ہو اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور پھر میں کہوں گا برداشت کا کلچر پاکستان میں بہت ضروری ہے, رواداری کا, تحمل کا, اگنورنس کا, کہ مائنڈ یور اون بزنس کی جو پالیسی ہے اس کو اپنانا چاہیے. اور معاشرے میں جو تفاوت اور جو ابہام چل رہے ہیں ان کا بہترین حل یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے کا جذبہ پیدا کریں, یکدم جذباتیت میں نہ آئیں, وہ چیزیں انتشار پر طرف لے کے جاتی ہیں, تباہی کی طرف جاتی ہیں. اس سے نہ ریاست کو فائدہ ہے, نہ ملک کو فائدہ ہے, نہ قوم کو فائدہ ہے, اس سے سلامتی اور بقا اور خوشحالی جو ہے نا ساری پھر متاثر ہوتی ہے.
جی ہاں بالکل, جیسے پاکستان کے اندر ریسٹورینٹس میں یہ لکھا ہوتا ہے نا کہ سیاست پہ بات کرنا منع ہے, میں تو کہتا ہوں کہ مذہب جیسے جو بھی حساس معاملات ہیں اس پہ بھی گفتگو کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور پھر اپنے فیس بک اور سوشل میڈیا پیجز کے اوپر بھی بہت احتیاط روا رکھنی چاہیے. آپ کا بہت شکریہ.
مائنڈ یور اون بزنس لکھنا چاہیے, مائنڈ یور اون بزنس,
ایگزیکٹلی,
اپنی اپنی حدود میں رہیں, اپنے خیالات میں رہیں, اپنے تناظر میں رہیں, اس کی تشہیر جو ہے نہیں کرنی, اور اگر کرنی ہے تو اپنی حدود میں رہ کے اپنے مکتبہ فکر میں رہ کے کریں, باہر نہیں جانا جب تک کہ پوری سوسائٹی تعلیمی طور پر علمی طور پر اس قابل نہیں ہو جاتی کہ وہ ہر ایک کی بات سنیں, اس وقت تک چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے.
بہت شکریہ پروفیسر ایزی ہلالی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. امجد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جماعت احمدیہ کی, امجد محمود خان اس کی ترجمانی کریں گے. بہت کہنا چاہیے کہ شارٹ نوٹس پہ آپ کو زحمت دی ہے امجد خان صاحب, آپ کا موقف لینا چاہوں گا. آج مردان میں ایک طالب علم کو موب جسٹس اس کے ساتھ ہوا, ہجوم نے اس کو ہلاک کر دیا, اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ شاید وہ بھی جماعت احمدیہ سے ہے, جبکہ ہمارے ساتھ جو پروفیسرز تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ ثابت بھی نہیں ہوا ہے. لیکن جو چیز بہرحال امیننٹ ہے, ایک تو یہ کہ ریاست کے ادارے کمزور ہیں, موب جسٹس کا کلچر عام ہو رہا ہے, اور اس کے اندر جو مینارٹیز ہیں خاص طور پہ ان کو بہت چیلنجز ہیں. کیا کہیں گے آپ؟
جی وہ آج وہ جو انسیڈنٹ آپ نے ذکر کیا اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے کیونکہ مجھے ابھی اس کی نوٹیفیکیشن ملی ہے, لیکن بہرحال جو جنرل بات یہ ہے کہ جو موب وائلنس ہے مینورٹیز کے اوپر وہ بہت خطرناک چیز ہے ملک کے لیے, اور یہ جو معاملہ ہے ٹھیک ہے کہ انڈیویجول موبس اور انڈیویجول سیکٹیرین وائلنس ہو جاتا ہے, لیکن جو اصلی بنیادی بات یہ ہے وہ ہے قانون کی طرف سے یہ چیزیں جو ہے نا جائز ہیں, مطلب اس لحاظ سے کہ یہ قانونی جو چیزیں ہیں جیسے اینٹی احمدی لاز ہے, آرڈیننس 20 ہے, یہ ایک طور پر ایک آکسیجن بن جاتی ہیں ایکسٹریمسٹ کے لیے, اور یہ ایک فیول بن جاتا ہے, اور اس کاز کے لیے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کے سینٹیمنٹس جو ہے نا وہ پھر دے انفلیم اور پھر زیادہ سچویشن خراب ہو جاتی ہے. So from my perspective as a lawyer, as someone who studied the laws, mera apna khayal ye hai ki jo legal mamle hain, constitutional machinery, legal ammunition jo is waqt hain, وہ ایک خطرناک چیز ہے اور یہ ایک ویپنائزیشن آف لا ایفیکٹ ہو جاتی ہے پاکستان میں.
صحیح.
اور یہ پھر سیکٹیرین وائلنس شروع ہو جاتی ہے. تو آج کل ان دا لاسٹ ایئر سو کئی لوگ جو ہیں نا ایم ڈی بھی ہیں اس میں اور بھی منورٹی شامل ہیں کہ ان کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ غلط بات ہے. اور ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جب تک قانونی معاملہ اور مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو یہ کام آگے کافی مطلب خراب ہو جائے گا اور it'll become a very slippery slope.
بہت شکریہ آپ کا امجد محمود خان, آپ نے ہمیں جوائن کیا جماعت احمدیہ کے ترجمان ہمارے ساتھ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ.
ٹھیک ہے
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے روس اور امریکہ تعلقات پہ. اور شام کے اندر کیمیائی حملے کے رد عمل میں امریکہ نے جو میزائل اسٹرائک کیا اس کے بعد مزید دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہت کشیدہ ہیں, اور بذات خود دونوں طرف کے آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت لو لیول کے اوپر ہیں. ولادیمیر پیوٹن نے بھی یہ کہا ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران اگر ہم نظر ڈالیں تو تعلقات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہوئے ہیں پہلے کی نسبت اور اس انتظامیہ کے دوران بھی. حالانکہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ پرو پیوٹن ہیں اور پرو رشیا ہیں, لیکن اس ساری صورتحال نے مکمل جو منظر ہے اس کو تبدیل کیا ہے امریکہ کے اس حملے کے بعد. اس وجہ سے بہت سارے سوالات بھی ہیں, بہت سارے کوشچنز اس بارے میں اٹھائے بھی جا رہے ہیں کہ کیا یہ حملہ, کیا یہ اسٹرائک اسی لیے تو نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر وہ پرو رشین ہونے کے ریفرنس میں جن دباؤ کا سامنا ہے اس کو کم کیا جا سکے. دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن, انہوں نے روس کا دورہ کیا ہے ماسکو میں, انہوں نے اپنے سب کے علاوہ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے بھی ملاقات کی, اور نیو یارک ٹائمز نے تو یہ رپورٹ دی کہ انہیں کافی دیر انتظار بھی کرنا پڑا ان سے ملاقات کے لیے, اور ملاقات کے بعد انہوں نے خود یہ اعتراف بھی کیا کہ بہت لو لیول پہ ہیں یہ تعلقات. کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دنیا کی دو بڑی طاقتیں اور مختلف علاقوں کے اندر ان کے جو مفادات ہیں وہاں پہ اس کا کلیش آنا ان ریجنز کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کچھ اچھا خیال نہیں کیا جاتا ہے. پروفیسر عظمت رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فلوریڈا اسٹیٹ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. مسعود عبدالی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, کالم نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروفیسر عظمت رسول صاحب, اس حالیہ دورے کے پس منظر میں اور پھر شام کے اندر جو ٹکراؤ یا تصادم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بتائیے گا کہ کس لیول کے اوپر یہ تعلقات ہیں, کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے, یا پھر یہ کہ جیسے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی محض کاسمیٹک نوعیت کے یہ اختلافات ہیں, اس کو واضح کرنا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بہت دباؤ ہے انٹرنلی.
بہت شکریہ اسد, یہ بہت ہی اہم کوسچن ہے موجودہ حالات کے تناظر میں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا, سیکرٹری ٹیلرسن نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی لو لیول پہ ہیں, اور یہ اچھی بات نہیں ہے چونکہ ایک دنیا کے اندر, ایسی دنیا کے اندر جو جس کے اندر اس وقت مسلسل تصادم, کانفلکٹ, وار اور اس قسم کی صورتحال جاری ہے, اس میں دو پاورفل ملکوں کے درمیان اختلافات اور جن کے بہت ہی اہم مفادات ہیں خاص طور پہ مشرق وسطی کے اندر, یہ تصادم جو ہے یہ کسی صورت میں اچھا نہیں ہے. آپ یہ بھی بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ایک کاسمیٹک اپروچ ہے جس کے نتیجے میں شاید جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے اوپر لگا ہوا ایک الزام جو ہے اس کو دھونے کی کوشش کر رہی ہے کہ رشیا کے ساتھ وہ پرو رشیا ہیں یا ان کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ صورتحال کوئی بھی امریکن انتظامیہ ہوتی اور کہیں پہ
اس طرح کا گیس کا کیمیائی حملہ ہوتا تو ان کا رد عمل اسی طرح کا ہوتا, کیونکہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور ان کی پروٹیکشن اور اس طرح سے اس طرح کی بروٹیلٹیز جو ہیں ان کے اگینسٹ امریکن حکومتوں کا ایک مسلسل ایک طرح کا ان کا ایک انداز فکر رہا ہے.
لیکن صرف اسی طرح کا رد عمل ہوتا ہے یا اس کے بعد کی بھی کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے؟ کل ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ وہ مزید روس کے اندر شام کے اندر آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں, تو اس پہ تو مزید کرٹیسزم ان کے اوپر بڑھ جائے گا کہ اگر ان کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں ہے مستقبل کا تو پھر انہوں نے ایک بڑا قدم کیسے لے لیا؟
جی یہ بھی صورتحال ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے, کیونکہ شام کی صورتحال اس طرح کی ہے کہ اگر امریکن حکومت کوئی ایک فیصلہ کن قدم اٹھاتی ہے بشار الاسد کی حکومت کے خلاف, تو اس کے نتیجے میں جو دوسری آئس ایس اور اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں اٹھایا جاتا تو پھر بشار الاسد جو کہ ایک انتہائی آپ کہہ لیں آمرانہ طرز حکومت کی وجہ سے بدنام ہے, ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی مشکل اور پیچیدہ صورتحال ہے امریکہ کے لیے. تو امریکہ اس صورتحال میں میرے خیال میں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے چونکہ حال ہی میں امریکن صدر کے طور پہ حلف اٹھایا ہے, اور میرے خیال میں امریکن انتظامیہ کے پاس, میں متفق ہوں آپ کے ساتھ کہ امریکن انتظامیہ کے پاس شام کی اس موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی واضح لائحہ عمل اس وقت موجود نہیں نظر آتا جس طرح کی صورتحال ہو رہی ہے. اور اس صورتحال میں جو جس طرح کے بھی اقدامات ابھی لیے جا رہے ہیں وہ اقدامات صرف کاسمیٹک نظر آ رہے ہیں بظاہر اس وقت کی صورتحال کے مطابق. تو اس کا میرے خیال میں لانگ ٹرم میں بھی اس طرح کی سٹرائکس جو ہیں یا اس طرح کے جو معاملات ہیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کا بیان دیا ہے اس کا کوئی خاص فائدہ حالات کو بہتر کرنے میں یا مشرق وسطی کی صورتحال کو بہتر کرنے اور وہاں پہ پیس پروسیس کو آگے بڑھانے میں کوئی نظر نہیں آتا. اور میرے خیال میں اس کا حل بہت یہی ہے کہ رشین حکومت اور امریکن حکومت ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ایک واضح ایک طریقہ کار ایک اختیار کریں کہ کس طرح سے صورتحال کو قابو میں لایا جا سکے,
ڈپلومیسی کا راستہ اختیار کریں. مسعود عبدالی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا جائزہ آپ کا انالیسز لینا چاہوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں تعلقات کی جو یہ خرابی ہے اور خاص طور پہ اس کا جو یہ بہت نیچے چلے جانا ہے جیسے ریکس ٹیلرسن بھی کہہ رہی ہیں, اس کو آپ شام کے اندر ہی انگیجمنٹ کے ساتھ آپ جوڑیں گے؟
دیکھیے اسد صاحب, شام پہ تو محل بڑی اچھی گفتگو ہو گئی, اس کے اوپر سے مزید بات تو کی ضرورت تو فی الحال نہیں ہے. صرف ایک پہلو سے یعنی ایک طریقے سے مایوسی مجھے اس طرح سے ہوئی کہ ریکس ٹیلرسن کے بارے میں ایک عام تاثر تھا دنیا بھر کے امن پسندوں کا کہ وہ کارپوریٹ ورلڈ سے آئے ہیں, وہ تیل کی دنیا سے آئے ہیں, ویکسن موبل کے ایگزیکٹو تھے اور ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے عرب ممالک سے اور خاص طور سے پوٹن صاحب سے. تو ہمارا خیال لوگوں کا خیال تھا کہ حالات میں تبدیلی آئے گی, لیکن ظاہر ہے کہ کچھ اور تناظر جو اس وقت ہے بین الاقوامی اس میں وہ ایسا نہیں ہو سکا. لیکن میں چاہتا ہوں شام کے علاوہ دو مقامات اور بھی ہیں جہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت امریکہ اور روس کے تعلق سے. ایک تو افغانستان اس لحاظ سے آپ کے لیے بڑی اہم ہے کہ آپ کے ناظرین آپ کے سامعین کی بڑی تعداد پاکستانی اور افغانوں میں مشتمل ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کل ایک میٹنگ ہو رہی ہے ماسکو کے اندر, کوئی 12 ممالک شریک ہوں گے اس کے اندر, اور اس کے اندر یہ دیکھیں کہ امریکہ اور نیٹو کے علاوہ تقریباً تمام اہم ممالک شریک ہو رہے ہیں, چین ہے, ترکی ہے, پاکستان ہے, افغانستان بھی شریک ہو گیا اس کے اندر, ہندوستان ہے, سعودی عرب ہے. اور اس میں جو اہم بات ہونی ہے جو امریکہ کے تعلق سے بہت اہم ہے وہ یہ کہ چونکہ اس میں طالبان کے نمائندے شریک ہوں گے, اور خیال یہ کہ طالبان یہ تجویز پیش کریں گے کہ نیٹو کی فوج کو فوری طور پر افغانستان سے ہٹایا جائے, اور خیال یہ ہے کہ زیادہ تر ممالک اس کی حمایت کریں گے. اب یہ دیکھیں اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے کل تو ایک بڑی ہی امبیرسنگ پوزیشن صورتحال پیدا ہو جائے گی امریکہ کے لیے کہ وہاں پر افغان انتظامیہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, یعنی وہاں پر قابل انتظامیہ کے لوگ ہیں, وہ یقین مخالفت کریں گے. اس سے پہلے اشرف غنی کہہ چکے ہیں کہ نیٹو کے فوج کا آنا یا جانا یہ ہمارا معاملہ ہے, یہ اب یعنی اندرونی معاملہ ہے, اس میں لوگ مداخلت نہیں کریں گے. تو ایک مسئلہ تو افغانستان ہے, دوسرا ایک اور جو ہے وہ کوریا کا مسئلہ بھی ہے. دیکھیے کوریا کے جو شمالی کوریا کا مسئلہ ہے جہاں پر بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی امریکہ اور کوریا کے درمیان, اور اب وہ خیال ہے کہ شاید 15 کو جو ان کا یوم ولادت ہے ان کے کم ایل سنگ صاحب کا, اس دن ہو سکتا ہے کہ وہ ایٹمی دھماکہ کر دیں. خبریں جو آ رہی ہیں وہ کہ ٹنل تیار ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, اسی کے ساتھ انہوں نے اپنا بحری بیڑا بھی وہاں بھیج دیا. اب دیکھیں اب شمالی کوریا کے مسئلے پہ یہ معاملہ یہ کہ سرکاری طور پر روس بھی شمالی کوریا کی فوجی کاروائی کو پسند نہیں کرتا, اس کے نیوکلیئر معاملے پہ وہ قوم متحدہ کے ساتھ ہے, وہ پابندیوں میں بھی اس کا حاصل کرا, لیکن روس کو مغربی بحر الکاہل میں امریکہ کی نیوی کا آنا پسند نہیں, یعنی اس کو اعتراض ہے. بالکل ایسے جیسے چائنا جو ہے وہ نارتھ کوریا پالیسی کی حمایت تو کرتا ہے اقوام متحدہ کی, لیکن اسے ساؤتھ چائنا سی میں امریکی بحریہ کی مداخلت پسند نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پہ ایک اور مسئلہ یہاں وہاں پہ دیکھیے ہو رہا ہے کہ وہ اگر شمالی کوریا کے مسئلے کے اوپر, اور کیونکہ شمالی کوریا کی سرحد ملتی بھی ہے تھوڑی سی, بہت تھوڑا سا دریا کے پار جا کے کوئی 2-4 kilometers جو ہے وہ سرحد ہے جس میں وہ زمینی راستے سے ملے ہیں وہ لوگ. تو اب یہ کہ وہاں پہ ایک اور صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ شمالی کوریا کے مسئلے کے اوپر روس اور امریکہ اپنی مشترکہ پالیسی کیسے بنائے, کہ اگر امریکہ کے ساتھ جو جاتا ہے تو اسے امریکہ کی نیوی کی آمد رفت پسند نہیں ہے بحر الکاہل میں. تو ظاہر ہے کہ اس لیے دونوں, تو صرف معاملہ شام کا نہیں ہے بلکہ
باقی
شام افغانستان اور شمالی کوریا
ٹھیک
ہے دونوں کی پالیسی کے اندر خاصا اختلاف ہے.
مختصر اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ کیا اس صورتحال کو یکسر تبدیل کر سکتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس موقف پہ واپس آتے ہوئے کہ شام کا جو معاملہ ہے وہ ایران اور روس ان کی معاونت سے حل کیا جائے گا, کیونکہ وہ یہ تو واضح کر چکے ہیں کہ وہ شام میں مزید کوئی کاروائی کرنے والے نہیں ہیں.
دیکھیں شام کا جو مسئلہ ہے یہ ہے وہ کہ امریکہ کے لیے خاموش رہنا اور کچھ نہ کرنا جو ہے وہ بھی ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ایک بات بالکل طے ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ اگر ان کو اس کے خلاف سخت کاروائی کی گئی اور ان کو ہٹایا گیا, ریجیم چینج کی جو بات ہو رہی ہے اسد صاحب کی, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ داعش جو ہے اس کو اپر ہینڈ حاصل ہو جائے وہاں پر. لیکن دوسری طرف اگر یہ اس مظالم پہ کچھ بھی نہ کریں, بچوں کو تصویریں ویسے ہی دیکھیں, مسئلہ کہ جو سب سے بڑا اس وقت ہتھیار ہے داعش کا وہ اس کی آڈیو ویژل سسٹم ہے, کہ وہ مسلسل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی چیزیں جو دکھاتے رہتے ہیں. تو امریکہ کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ اگر خاموش رہے تو بھی اس کے لیے مشکل ہے, اور اگر وہ حصہ لے تو بھی اس کے لیے مصیبت پیدا ہو رہی ہے. اگر وہ فرسیجے کے جو تصاویر آئی تھیں کیمیکل حملے کی, اگر اس میں امریکہ خاموش رہتا تو داعش اس کو استعمال کرتے دنیا بھر میں, کہ دیکھو امریکہ جو ہے وہ مسلمانوں کی نسل کشی کی حمایت کر رہا ہے, اور اگر امریکہ وہ اس کے خلاف کاروائی کرتا ہے امریکہ تو اس کے لیے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ بعض علاقوں کے اندر داعش کو اس سے تقویت ملے گی. اس کے بہرحال یہ دشمن کے دشمن دوست والی بات بھی ہے, داعش کی اور اسد کی بھی لڑائی ہے. تو نتیجے طور پہ اگر آپ شامین حکومت کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ گویا اس سے جو ہے داعش کو تقویت مل رہی ہے. پھر داعش کے دوسرے وہاں جو دوسرے لوگ ہیں, نصرہ فرنٹ ہے اور سیکولر اپوزیشن ہے, اس کے علاوہ اخوان سے بھی وابستہ لوگ ہیں وہاں پر, تو وہ اتنا کمپلیکس ہے شام کا معاملہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ خالی یعنی ان دو ملکوں کے درمیان مسئلہ کر سکتا ہے. اس کے لیے غالباً ہونا یہ چاہیے کہ ان کو نیٹو اور او آئی سی کو انوالو کرنا چاہیے, اور اس کے بڑے پیمانے پہ وہ مسئلہ جو ہے بڑے پیمانے پہ ہو سکتا ہے, یہ دو ممالک کے درمیان مل کر مسئلے کو حل کرنے والی بات نہیں.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پروفیسر عظمت رسول صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جارنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر بچوں خاص طور پہ ان کے تحفظ سے متعلق, اور آج جو خبر تھی جو مختلف میڈیا چینلز میں شائع ہوئی ہے وہ بچوں کی پورنوگرافی سے متعلق ہے, ان کی اوریاں یا فوش تصاویر بنانا اور انٹرنیٹ پہ ڈالنا. پاکستان میں حالیہ میں جو قوانین کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں, وہ سائبر کرائمز ہوں یا چائلڈ پروٹیکشن ایکٹس ہوں, اس میں ان ساری چیزوں سے کے خلاف بچوں کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ جرائم یا جرائم پیشہ جو افراد ہیں وہ یہ رکھتے ہیں یا اپنی جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اس معاملے میں پتا یہ چلا ہے کہ سرگودا میں ایک شخص جو ہے وہ مختلف جو فون ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر ان بچوں کی تصاویر اور ویڈیوز ڈال کے وہاں سے پیسہ کما رہا تھا, اور ان بچوں کے پیرنٹس کو بھی وہ ٹپ کر رہا تھا اس ریفرنس میں, اور بچوں کے پیرنٹس کو بہکا کے یہ اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ ان کو بچوں کو تربیت دینے کے لیے میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں جو کہ کمرے پہ مشتمل ہے وہاں پہ لے کے جا رہا ہوں. اینی وے انتہائی یہ گھنونا قسم کا یہ جو کاروبار ہے یہ وہاں پہ اس کا نیٹ ورک کا ایک حصہ تھے یہ شخص جو سرگودا سے گرفتار ہوئے, اور ان کا اپنا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی اس وقت ہمیں مختلف میڈیا چینلز کے اوپر ہمیں رپورٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس گرفتاری کے اندر بھی اس کو سامنے لانے میں بھی جو نارویجن امبیسی ہے اس نے ٹپ کیا, اس نے بنیادی انفارمیشن دی پاکستان کو, اور اس کے بعد پاکستان کی ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کر کے اس شخص کو گرفتار کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, ممبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی, ممبر پارلیمنٹ, اور سعدیہ حسین صاحبہ ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ود اسپارک سوسائٹی فار دا پروٹیکشن آف رائٹس آف دا چلڈرن, اس کو وہ اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ ہمیں اس کہانی کے پس منظر میں بتائیے کہ بچے بے شمار قسم کی لیجسلیشن کے باوجود بھی کتنے نازک ہیں, کتنے فریجائل ہیں, ان کی سیفٹی سیکیورٹی, ان کی پروٹیکشن.
جی دیکھیے, بچے اس وقت تک فریجائل رہیں گے جب تک کہ آپ جو موجودہ قوانین ہیں ان کی 100% امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے. اور قوانین ہمارے ہاں ایک المیہ یہ ہے کہ صوبے سے صوبے میں بھی اختلاف ہے قوانین میں, یعنی ایک صوبہ اگر آپ کے 16 سال تک کے بچے کو سے نیچے اگر چائلڈ میرج کی اجازت نہیں دیتا تو وہ اسی صوبے سے بچہ نکل کے اس کو اس سے نیچے یعنی 14 سال کی عمر میں اجازت ہو جاتی ہے دوسرے صوبے میں جا کر. اسی طرح مختلف قوانین جو ہیں آپ کی تعلیم کا دیکھ لیجئے کہ 25A آپ کو بچے کو کی مفت اور لازمی تعلیم کی حفاظت کرتا ہے, لیکن جو لیبر کے قوانین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 14 سال سے نیچے بچہ کام نہیں کر سکتا لیکن 14 سال سے اوپر کا بچہ کام کر سکتا ہے. تو اب اگر 14 سے 16 سال تک کا بچہ کام کرے گا تو پھر اس کو مفت لازمی تعلیم جو کہ اسٹیٹ کی اولین ذمہ داری ہے اور اسٹیٹ کو دینا ہی دینا ہے, تو اس کو آپ کیسے اس کی یقین دہانی کریں گے. تو کچھ ایک تو فلاز ہیں ہمارے قوانین میں, کچھ قوانین کی کمی بھی ہے, لیکن جتنے موجودہ قوانین ہیں اگر وہ بھی 100% امپلیمنٹ ہو جائے, ان کا اطلاق ہو جائے, تو بہت حد تک ہم اپنے بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں.
لیکن یہ جو اسپیشلی پھر یہ جو چائلڈ ابیوز ہے جس میں پورنوگرافی ہے, جس کے اندر ان کی فوش تصاویر یا ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈالنا ہے, اس ٹرینڈ کے خاتمے کے لیے اویئرنیس کس لیول کی چاہیے, والدین کو کیا اس میں رول پلے کرنا ہے, اور جو ہماری حکومت یا ریاست کے جو ادارے ہیں وہ کس سختی کے ساتھ سامنے آئیں.
دیکھیے پچھلے سال جو ہے یہ چائلڈ ابیوز, سیکشل ابیوز اور خاص طور سے پورنوگرافی کے متعلق اس میں قوانین آئے تھے, لیکن پھر وہی ہے اس کی امپلیمنٹیشن جب تک کہ اس میں یعنی قانون کے تحت سزائیں نہیں دی جائیں گی, یہ نہیں میسج کنوے ہوگا کلیئرلی کہ جو بھی اس قانون کو توڑے گا, جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا, اس کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہیں. آپ نے کہا کہ پیرنٹس کے لیے یعنی والدین کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اب بہت سارے طریقے ہیں, بہت ساری ریسرچ ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ آپ بچوں کو اسکولوں میں بھی کریکولم کا کس طرح سے ایک مناسب طریقے سے اس میں کریکولم میں شامل کر سکتے ہیں, اور بچوں کو بھی آگاہی دے سکتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے یعنی خود حفاظت کریں, ٹیچرز ان کو کیسے ٹرین کریں, والدین کو معلوم ہو کیسے کون سے ماحول ہوتے ہیں جس میں بچے ایکسپوز ہو سکتے ہیں اس طرح کے مسائل سے. انٹرنیٹ کے ایشوز بہت ہیں, تو یہ والدین میں آگاہی بہت ضروری ہے کہ کس حد تک بچوں کو اپنے ایکسپوز کریں, کس طرح ان کی حفاظت کریں. تو یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے, اس میں صرف یہ نہیں کہ قوانین اگر بن جائے تو یہ ممکن ہو سکے گا. والدین, کمیونٹی, ٹیچرز, بچے, ان سب کو فوری طور پہ ٹریننگ اور آگاہی کی ضرورت ہے, تب جا کے آپ کے بچے محفوظ
ہوتے ہیں. جی عظمیٰ بخاری صاحب, میں نے پہلا نقطہ نظر اس لیے لینا چاہتا کہ آپ اس کو ہر دو لحاظ سے رسپونڈ کر سکیں. اس واقعے کو جس کا ہم نے حوالہ دے رہے ہیں, جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, سامنے رکھتے ہوئے بتائیے گا کہ کیا ایکشنز لیے جا رہے ہیں, کیسے اس کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ جو خاص طور پہ اب تو یہ جو سائبر کرائمز ہیں وہ چائلڈ پروٹیکشن کا معاملہ ہو یا ایون باقی بہت سارے جو جرائم ہیں ان کو ان کے ساتھ کافی حد تک کنیکٹڈ ہیں, جڑے ہوئے ہیں, کیسے کنٹرول کر رہی ہے گورنمنٹ؟
جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ جو واقعہ ہے اگر اسپیسیفکلی ہم اس کی بات کریں تو یہ جس پس منظر میں ہوا, یہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی مظلوم سی چیز ثابت کر رہا تھا, وہ کوئی جو ہے اپاہج بھی شاید اپنے آپ کو کہہ رہا تھا, اور کسی آڑ میں جو ہے وہ یہ سب گھنونا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا. اس میں یہ کہنا کہ 100% سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, یقیناً میں یہ نہیں کہہ سکتی اور ایسی صورتحال نہیں ہے, لیکن ہم نے کوشش بہت کی بہرحال قوانین کی, جہاں تک اگر میں پہلے بات کروں کہ جو قوانین کے اندر لیکوناز تھے, خاص طور سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سائبر کرائم کے حوالے سے بل پاس کرنے کی کوشش کی تو جتنی اپوزیشن ہمیں فیس کرنی پڑی فرام ڈفرنٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی, جو کہنے کو بہت لبرل سیگمنٹس بھی تھے لیکن وہ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل اور ایک اس کی اور طرح کی سیکٹیرین قسم کی چیز اور وہ اس کو سامنے لایا گیا, لیکن اس بہت بڑے جو معاشرتی ایک المیہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی گئی. پاکستان کا پرابلم ہی صرف یہ ہے میں سمجھتی ہوں, ہر ایک سوشل ایشو کے اوپر بھی سیاست ہوتی ہے. کچھ چیزیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جو اسٹیٹ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اسٹیٹ کو رن کر رہی ہو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ کرنا ہے. تو اس حوالے سے قوانین کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً بہت بہتری لانے کی کوشش ہم نے کی ہے, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن یقیناً ایک بہت بڑا کوشچن ہے جس کے اوپر ہم نے بہت ایز اے پارلیمنٹیرین اور پارلیمنٹ بہت سینسٹائز ہے اس ایشو کے اوپر. ہم اس کوئی بھی ایشو جو ہے یہ خاص طور پہ میڈیا کی آپ دیکھیے کہ جتنی توجہ حاصل کر رہی ہے, یہ اس پہ بات ہو رہی ہے, آپ اور ہم بات کر رہے ہیں, اس میں یقیناً یہاں مجھے میں سعدیہ کی بات سے اگری کرتی ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ایشو کے اوپر ابھی بھی اپنے بچوں سے کھل کے بات نہیں کر پا رہے ہیں, نہ پیرنٹس کر پا رہے ہیں, نہ اسٹوڈنٹس کر پا رہے ہیں, نہ ٹیچرز کر پا رہے ہیں. اور اس طرح کی بات ابھی مطلب میں اگر اپنے بچوں کی اگزامپل دوں کہ میرے بچے او لیول سے پڑھتے ہیں, بہت بڑے اسکول میں انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں, لیکن وہ تب بھی آ کے مجھے اگر یہ کہا جائے کہ جو ان کی جو ریپروڈکٹیو سسٹم والا چیپٹر ہے وہ خود پڑھنا چاہتے ہیں اور وہ کسی ٹیچر سے نہیں پڑھنا چاہتے, تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے ہمارے لیے. جو بچے اسکولوں میں پڑھے ہیں شہری علاقوں میں, وہاں حالات کچھ بہتر ہیں, وہاں پر بچوں کو پھر بھی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں آگاہی ہے. لیکن جو دیہاتوں کے بچے ہیں جن کے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو میجورٹی میں ہے پاکستان میں, بیسکلی یہ بچے ویوز بھی وہی ہوتے ہیں. اگر وہ قصور کی اگر آپ کو واقعہ یاد ہو جو پچھلے سال ہوا تھا, جو ویڈیوز بنانے والا واقعہ تھا, اس میں بھی یہ تھا کہ دو گروہوں کی آپس کی دشمنی تھی اور اس دشمنی میں پہلے مل کے یہ سب کیا جاتا رہا اور اس کے بعد پھر ایک شخص جو ہے وہ اس کے اوپر بول اٹھا اور وہ جو ہے وہ بات سامنے آئی, اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا گیا, اس نے بھی کہا پتہ نہیں کتنے ہزار.
لیکن انفارچونیٹلی اس میں آپ کی گورنمنٹ کے بڑے بڑے منسٹر جو ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آگے تھے اور اس واقعے کو بالکل رول آؤٹ کر دیا گیا تھا کہ ہوا ہی نہیں ہے. یعنی وقت کی کمی کے باعث
یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہوا نہیں ہے, ہوا تھا, لیکن جس طرح اس کو پولیٹیسائز کیا گیا کہ پتہ نہیں ہزاروں اور سینکڑوں اور لاکھوں میں کچھ بچوں کے اللہ معافی دے یہ ہو رہا ہے, وہ غلط تھا. اس کے اوپر ہم نے کہا کہ نہیں, یہ اس طرح نہ کریں. ہماری سوسائٹی میں سبھی جانور نہیں ہیں, ہماری سوسائٹی میں اچھے برے لوگ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں, اور یہ ذہنی مریض ہیں, میں تو ان کو انسان سمجھتی ہوں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بھی ایک کمی کے باعث مجھے اس کو
بیماری ہے جو اس طرح کے لوگوں کو ہوتی ہے.
بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سعدیہ حسین صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین آخری کچھ ہمارے پاس منٹس ہیں, کوئکلی ہم ایک انالیسز لیں گے, کمنٹس لیں گے. کرکٹ کے اوپر پاکستان نے T20 سیریز ویسٹ انڈیز کے خلاف 3-1 سے جیتی اور اس کے بعد 2-1 سے ون ڈے سیریز بھی جیت لی, لیکن اس کے بعد کیا پاکستان براہ راست کوالیفائی کر سکتا ہے یا 30 سپٹمبر تک پاکستان کو اپنی رینکنگ بہتر کرنی ہے اور اس میں چیمپئنز ٹرافی جیسے امپورٹنٹ ایونٹ سامنے ہیں. جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جلال الدین صاحب, ابھی تک کی ویسٹ انڈیز کی سیریز آپ کا تجزیہ.
دیکھیے, جو اس وقت اسٹینڈرڈ ہے ویسٹ انڈیز ٹیم کا اور اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ تو انہیں اس سے بہتر صورتحال میں کرنی چاہیے تھی, مگر اینی آؤ دونوں سیریز جیتی ہیں. مگر جہاں جہاں جو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. خاص طور سے بہت بات ہو رہی ہے ڈاٹ بالز کی, وہ ہمارا ایک بیسک فلا ہے, ہمیں رن پلیس کرنے نہیں آتے, سنگل بنانے نہیں آتے, اور ہم میں وہ اتنی اسکل نہیں ہے جتنی کہ آپ دنیا میں دوسرے پلیئروں میں جو اچھے پلیئر کاؤنٹ ہوتے ہیں ان میں ہے. تو یہ اچھی جب ٹیمیں آئیں گی جہاں کنڈیشن بھی تھوڑی سی شاید مشکل ہو, تو وہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری اس ٹیم کو ہروانے میں جو ہے وہ مطلب اس کا سپورٹ مل جائے گی. تو ہمیں اس چیز کو بہتر کرنا ہے, اور یہ بہتر ایک دن میں نہیں ہونی. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پاور ہیٹر آ جائیں یا بہت اچھے سنگل بنانے آ رہے ہیں, تو وہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اس سیریز کے حد تک تو یقیناً جیتے ہیں سیریز, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, مگر یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی بھی نظر آئی ہیں جو اس ٹیم کے اگینسٹ اس سے بہت بہتر ہو سکتا تھا.
ایک تو ماڈرن کرکٹ کی بات کی پاکستان کی ٹیم کے کوچ نے کہ 20th century کی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, تو کیا بنیادی تبدیلیاں وہ لائے ہیں یا لا رہے ہیں؟
دیکھیں, وہ مجھے تو ایک حیرانگی ہے کہ دیکھیں یہ رول انہی کا ہے, یعنی کہ یہی اگر بلیم دے رہا ہے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے, تو وہ تو ایک عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے ہی تو یہ چیز صحیح کرنی ہے. یعنی ان کو کوچ رکھا گیا ہے, جب وہ رکھے گئے تھے ہر چیز وہ دیکھ رہے تھے, تو اب اگر اس میں انہوں نے بہتری کرنی ہے تو ایک امیڈیٹ, فی الحال تو کیونکہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہے, امیڈیٹ والی جو جسے ہم کہتے ہیں شارٹ ٹرم پہ جو ہے انہوں نے صحیح کرنا چیزیں, تو ان کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے, انہوں نے کبھی پلان تو دیا نہیں ہے.
جلال الدین صاحب آخری 30 سیکنڈ.
ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں फौरी में तो ये है कि जी कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए प्लेयरों का और उनको जो रोल दिया जाए उनको वो ट्रस्ट करें यानी टीम मैनेजमेंट पे, जो अभी नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से जो खेल सकते हैं उससे भी कम खेलते हैं।
बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने भी ज्वाइन किया, आपके हम बेहद मशहूर हैं। प्रोड्यूसर थे असफर इमाम, मसद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।